بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذهب المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات حضر محترم. ماہ محرم کی پہلی تاریخ آج ہو گئی اور ہماری آج تیسری نشست ہے. ہمارا موضوع ہے قوموں کے عروج و زوال اور اس کے عوامل اسباب. قرآن کریم کی روشنی میں، نہج البلاغہ کی روشنی میں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں وہ ہیں کہ جن میں گزشتہ امتوں کے احوال کو اس تناظر میں بیان کیا گیا ہے. آج سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اثر میں اثر انداز ہوتے ہیں. اب تک تو یہ بحث تھی کہ عوامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یہ بات طے ہو گئی ہے کہ کچھ عوامل ہوتے ہیں جو قوموں کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں، کچھ عوامل، کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو قوموں کو زوال کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو پہلا اور سب سے پاورفل عامل یعنی فیکٹر. ہمارے عامل کا مطلب کچھ اور ہی ہوتے ہیں نا. تو پہلا اور سب سے پاورفل عامل فیکٹر جو ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق، اور اس کے مقابلے میں انتشار و افتراق. جب بات کریں گے تو ٹو وے ہوگی نا بات، وہ چیزیں جو عروج کی طرف لے کے جاتی ہیں اور وہ چیزیں جو زوال کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو قوموں کو جو چیز عروج کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ان کے درمیان موجود اتحاد ہے، اتحاد، اتفاق، ہم آہنگی، انسجام. ایک لفظ اور بھی بات پچھلے دنوں آیا جو ہمارے یہاں اتنا استعمال نہیں ہوتا، اتحاد تو ہم نے سنا ہوا ہے. انسجام یعنی منسجم ہونا، ایک جسم کی مانند ہونا. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کہا کہ المسلم کل جسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. تو وہ انسجام کے اس جسم کی شکل نظر آنا یہ کامیابی کے لیے، عروج کے لیے بہت اہم عامل ہے. اور اگر یہ نہ ہو، اس کے برخلاف ہو، جس کو کہتے ہیں انتشار افتراق، اس سے جو ہے وہ قومیں زوال کی طرف جاتی ہیں. آپ گزشتہ امتوں میں بھی دیکھیں کہ اتحاد اور اتفاق جن قوموں میں رہا وہ کامیاب ہوئی، وہ حکمران بنی. ابن خلدون کا نام سنا ہوگا ہمارے طالب علموں نے، یہ کوئی 10ویں صدی ہجری کا ایک ہسٹورین ہے جس کی ایک تاریخ ہے، تاریخ ابن خلدون. تاریخ ابن خلدون ہے تو بڑی والیوم ہے، بڑی کتاب ہے، لیکن تاریخ میں ابن خلدون کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو طبری کو، یعقوبی کو، ابن کثیر کو، ابن اثیر کو حاصل ہوا، کیونکہ اس کی تاریخ بھی بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے آ گئے، یہ بہت دیر سے آئے. لیکن ابن خلدون کی جو وجہ شہرت ہے وہ تاریخ سے زیادہ تاریخ کا وہ مقدمہ ہے جس کو کہتے ہیں مقدمہ ابن خلدون. اور یہ مقدمہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، مقدمہ بھی کوئی 1000 صفحے کا ہے، الگ والیوم ہے، جس کو کہا گیا مقدمہ ابن خلدون. یہ جو مقدمہ ہے وہ واقعی بڑی غضب کی چیز ہے، اس کے اندر ہر موضوع ہے، شاید ہی کوئی رہ گیا ہو اس سے. اور اس کے اندر بھی تاریخ ہے تھوڑی سی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ فلسفہ تاریخ ہے. ابن خلدون نے بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں قوموں کی تاریخ کس طرح آگے بڑھی. اور چونکہ فلسفہ تاریخ کا کوئی سبجیکٹ کے طور پر پہلے ہوتا نہیں تھا ظاہر ہے ایسا کچھ, تو ہم کہہ سکتے ہیں ابن خلدون کے لیے کہ اس نے تاریخ کا ایک سوشیولوجیکل اسٹڈی کی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون واز دی فرسٹ مسلم سوشیولوجسٹ, ناٹ سوشلسٹ. ہیں بعض اوقات ہمارے یہاں سوشلسٹ اور سوشیولوجسٹ کو شریعتی کے بارے میں بھی ذرا لوگ کہہ دیتے ہیں سوشلسٹ تھا, سوشلسٹ نہیں تھا وہ سوشیولوجسٹ تھا. سوشیولوجی ایک سبجیکٹ ہے نا عمرانیات, تو شریعتی کی پی ایچ ڈی بھی سوشیولوجی میں تھی تو سوشیولوجسٹ تھا. ابن خلدون کو کہہ سکتے ہیں پہلا مسلمان ماہر علوم عمرانیات سوشیولوجسٹ. تو اس نے تاریخ کا تجزیہ اسی انداز میں کیا. اس کی ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں نظریہ عصبیت, اور اپنے نام میں تو بہت ہی برا سا لفظ ہے عصبیت, کیونکہ عصبیت کی تو بہت مذمت آئی ہے اسلام میں, اور بہت ساری ایسی حدیثیں آئی ہیں پیغمبر کی جس نے عصبیت کا نعرہ بلند کیا اس زمانے جاہلیت کی اس نے بات کی. جب ہم کہتے ہیں عصبیت تو ہمارے ذہن میں فوراً قبائلی عصبیت آ جاتی ہے جو اسلام سے پہلے عصبیت تھی. لیکن ابن خلدون نے عصبیت کو ایک پازیٹیو سینس میں بیان کیا. مزیدار بات یہ, اور یہ پازیٹیو سینس میں اس وقت جو سوشیولوجی کی ایک برانچ ہے کلچرل اینتھروپولوجی, اس پہ ایک بحث ہے جس کو کہتے ہیں ایتھنو سینٹرزم. عصبیت کا ایک مفہوم لیا جاتا ہے ایتھنو سینٹرزم. ایتھنو سینٹرزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ایتھنیسٹی کو مرکزی حیثیت دیتا ہے. شاید اردو میں ترجمہ اس کا ہوتا ہے نسلی مرکزیت. نسلی مرکزیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو بنیاد بناتے ہیں, معیار بناتے ہیں, اور باقی تمام ثقافتوں کو اس پہ رکھ کے چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو آئیڈیل بنایا ہے. اب جو چیز اس سے میچ کرتی ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں, جو چیز اس سے میچ نہیں کرتی اس کو غلط سمجھتے ہیں. اپنے دین کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں اور باقی تمام ادیان کو اس کے اوپر رکھ کر چیک کرتے ہیں, اور جو چیز اس سے میچ کرتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں, جو میچ نہیں کرتی اس کو قبول نہیں کرتے. تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ بھی اس کو دیکھا جاتا ہے, اس طرح بھی ابن خلدون نے اس کو پازیٹیو لیا. وہ کہتے ہیں قبائلی نظام جب ہوا کرتا تھا اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس قبیلے کے اندر عصبیت زیادہ ہوتی تھی وہ زیادہ کامیاب ہوتے تھے اور وہی حکمرانی کرتے تھے. یعنی عصبیت اس کے خیال میں وہ بائنڈنگ فورس ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ آپس میں مل جل کے رہ سکتے ہیں, اور چونکہ قبائل جو ہوتے تھے وہ اصل میں کسی ایک بزرگ کی اولاد تھے. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں بنو امیہ, تو بنو امیہ جو ہے اصل میں امیہ ابن خلف کی نسل ہے پوری. بنو ہاشم تو ہاشم کی اولاد ہیں پوری. تو یہ جو جتنے بھی قبائل تھے یہ اصل میں کسی ایک بزرگ کی اولاد تھے, اور یہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے تھے تو باہم مل کے کرتے تھے تاکہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو ایک دوسرے کا دفاع کریں, کیونکہ ایک ہی خاندانہ ہوتا تھا, ان کے درمیان رشتہ داری ہوتی تھی. تو جس قبیلے کے اندر یہ والی عصبیت زیادہ ہوتی تھی وہ زیادہ کامیاب ہوتے تھے, وہی حکومت کرتے تھے, اور جو عصبیت جن کے اندر کم ہوتی تھی, یہ بائنڈنگ فورس کم ہوتی تھی, آپ دیکھیں وہ ناکام ہو جاتے تھے, شکست کھا جایا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے وہ جاہلیت والی عصبیت کو تو ختم کرنے کی بات کی, اور ایک نئی شناخت دی, اور وہ ہے دین اسلام کی شناخت. تو یہ جو دین اسلام کی شناخت جب آئی تو قبائلی عصبیت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی اور اسلام کی شناخت ان کے اوپر حاوی آ گئی. جب تک یہ شناخت قوی رہی مسلمان متحد رہے, جب تک یہ شناخت اسلام والی قوی رہی وہ متحد رہے, اور جب ان کی شناخت کمزور ہونا شروع ہو گئی اسلامی شناخت, یا وہ بائنڈنگ فورس جنہوں نے ان کو بحیثیت مسلمان کے آپس میں جوڑا ہوا تھا, جس نے قبائلی عصبیت کو پیچھے رکھا ہوا تھا, کچھ لوگ ایسے آئے انہوں نے مسلمانوں میں بھی دوبارہ عصبیت کو زندہ کیا, ایسے لوگ آئے پیغمبر اکرم کے بعد کہ جنہوں نے مسلمانوں میں اس عصبیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ پھر بنو امیہ کا نام آئے گا, اس طرح کل بھی نام آیا نا بنو امیہ کا, بعض چیزوں میں تو بری چیزوں میں آتا ہے زیادہ تر نام. ایک مرتبہ پھر بنو امیہ کا نام آتا ہے یہاں پہ کہ اسلام نے جس عصبیت کو ختم کیا تھا بنو امیہ نے دوبارہ ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی, اور قبائلی عصبیت کو بھی انہوں نے کیا. خود بنو امیہ کا مطلب کیا ہے, ایک خاص ٹرائب, اور انہوں نے یہ کیا کہ اسی قبیلے کے اندر مسلمانوں کی حاکمیت کو محدود کر دیا. اب تو ظاہر ہے کہ مولانا مدنی نے بھی لکھا اور لوگوں نے بھی لکھ دیا کہ وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کے بعد آنے والی خلافتوں کو خلافت علی منہاج النبوہ سمجھتے ہیں, کہ وہ خلافت جو نبوت کے ٹریک پہ چلی, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ نے آ کے اس کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا. ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بنو امیہ کے پاس جب اقتدار آیا, اچھا بنو امیہ کا آغاز البتہ وہ معاویہ سے کرتے ہیں, حالانکہ خلیفہ ثالث کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام آ گئے, پھر امام حسن کی بھی بیعت ہو گئی, تو بالآخر سن 41 ہجری سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے اور 132 ہجری تک وہ چلا جاتا ہے. تو یہ جو بنو امیہ آئے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے زمانے جاہلیت کی عصبیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ عرب اور عجم کے درمیان عصبیت کو, جس کو پیغمبر اپنے خطبہ حجت الوداع میں بیان کر چکے تھے کہ کسی عرب کو کسی عجم پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقویٰ, سوائے تقویٰ کے. انہوں نے یہاں تک صورتحال آ گئی کہ اگر کوئی عرب موجود ہے کسی مقام پر اور بہت سارے لوگ ہیں, تو کوئی عجمی خواہ تقویٰ و پرہیزگاری میں کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو, نماز کی امامت نہیں کرا سکتا, کرائے گا تو وہ عرب کرائے گا. یہاں تک بات بڑھ گئی کہ بعض ایسے قبائل کے جو مسلمان ہو گئے, جب وہ کافر تھے, جب وہ مشرک تھے تو وہ جزیہ دیا کرتے تھے, جب وہ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان سے جزیہ لیا گیا غیر عرب قبائل سے, تو وہ عصبیت کے جس کو اسلام نے آ کے ختم کیا وہ عصبیت دوبارہ زندہ ہوا. ابن خلدون کے نزدیک عصبیت سے مراد زمانہ جاہلیت والی عصبیت نہیں, اس کے نزدیک عصبیت وہ بائنڈنگ فورس ہے. جب ہم پاکستان نہیں بنا تھا, ہندوستان پاکستان سب ایک ہی تھا, ہندوستان مشترکہ ہندوستان جو کہہ لیں آپ, برٹش انڈیا کہہ لیں, اس وقت مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, اور بہت سارے مسائل جب پیدا ہوئے تو چونکہ ہندو مقابلے میں تھے, مسلمانوں کے اندر جو اسلامی عصبیت تھی وہ طاقتور تھی, یہی وجہ ہے کہ پاکستان بن گیا. اچھا اب جب پاکستان بن گیا تو ظاہر ہے ان خطوں میں بنا, ان صوبوں میں بنا جہاں مسلمانوں کی پہلے ہی میجورٹی تھی. اب جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں پاکستان میں, تو ہندو ان کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں ہے, وہ بیچارے مائنورٹی میں ہیں بلکہ بہت ہی نگلیجبل ان کی تعداد ہے, تو وہ چونکہ مقابلے پہ نہیں ہیں, وہ مقابلے پہ نہیں ہے لہذا وہ والی عصبیت جو پاکستان بننے سے پہلے تھی وہ کمزور ہو گئی. اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کمزور ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اچھی بات ہے چلے ایک طرح سے وہ والی عصبیت کمزور ہو گئی, لیکن بری بات یہ ہوئی کہ آپ کے اندر داخلی عصبیت پیدا ہو گئی کہ اس کا تعلق اس صوبے سے, اس کا تعلق اس صوبے سے, اس کا تعلق اس زبان بولنے والے سے, اس کا تعلق اس زبان بولنے والے سے, ایک عصبیت کی جگہ دوسری عصبیت نے لے لی جو غلط بات ہو گئی. تو اتحاد اور اتفاق جن قوموں میں رہا آپ دیکھیں وہ قومیں آگے بڑھتی رہیں, ترقی کرتی رہیں, انتشار افتراق جہاں آیا وہاں تباہی و برباری شروع ہو گئی, زوال شروع ہو گیا. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہیں پر کہ اتحاد کرو, یہ اتحاد کا نعرہ اب لگا رہے ہوں, قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہیں پر ایوہ المسلمون اتحدوا اتحدوا, یہ تو اب نعرہ لگانا پڑ رہا ہے ہمیں. قرآن کریم نے یہ کہا ولا تفرقوا, قرآن نے کہا ولا تفرقوا, تفرقہ نہ کرو, چونکہ اسلام جب آیا تو اسلام نے آ کر تفرقے کو ختم کیا اور باہم متحد کر دیا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج جیسے دو قبیلے جو مدینے میں آباد تھے، جن کے درمیان کم و بیش 150 سال سے لڑائی جاری تھی، اسلام نے آ کے ایسا شیر و شکر کیا کہ قرآن نے کہا کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور خدا نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو اسلام نے آ کے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. لیکن پیغمبر کی رحلت کے بعد یہی اوس و خزرج ہیں، یہی قبیلہ خزرج ہے، اس نے اپنی ثقیفہ بنو ساعدہ میں الگ میٹنگ بلا لی. ثقیفہ بنو ساعدہ کی جو میٹنگ تھی بنیادی طور پر وہ خزرج قبیلے کی میٹنگ تھی، اور قبیلہ اوس کے اس کے اندر چند لوگ شامل ہو گئے تھے، اور یہ خبر نکل کے یہاں جب مہاجرین کو پہنچی تو یہاں سے کچھ لوگ وہاں چلے گئے، اور اس طرح یہاں سے نہ صرف نمائندگی کی بلکہ انہوں نے اس پوری میٹنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو اس میٹنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے درمیان وہ قوت جس نے ہمیں متحد رکھا ہوا تھا وہ پیغمبر اکرم کی ذات تھی، اب اگر ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہم واپس اپنے قبائل کی سپریورٹی کی طرف، سپریمیسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہمارے قبیلے کے سردار سعد ابن عبادہ موجود ہیں، ان کو ہم، وہ پہلے لیڈر ہیں ہمارے، تو قبائلی لیڈر تو ہیں ہی، وہ کیوں نہ انہیں کو ہم پورے تمام مسلمانوں کا لیڈر بنا دیں. انہوں نے اپنی الگ میٹنگ بلا لی. تو اسلام نے آ کے ختم کیا تھا اس کو، اسلام نے نہیں کہا اتحدوا، متحد تو لوگ خود ہی ہو گئے، قبائل خود ہی متحد ہو گئے، اور پیغمبر اکرم کی اسٹریٹیجی ایسی ہی تھی کہ متحد رہیں، بلکہ نہ صرف مسلمان بلکہ معاشرے کے وسیع تر مفاد میں. جب آپ نے میثاق مدینہ کیا، مدینہ کا معاہدہ کیا، اس کے اندر یہودی قبائل کو بھی شامل کیا تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہوں اور داخلی انتشار اور اختراق کی ساری راستے ختم ہو جائیں، یہودی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے تھے. تو اس طرح اتحاد کی بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ متحد ہو گئے تھے وہ. ہاں، قرآن کریم نے کہا ولا تفرقوا نہ کرو، اگر ہم قرآن کریم پر عمل کرتے، اگر ہم قرآن پر عمل کرتے تو اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ ہم تو تھے متحد. اگر ہم قرآن پر عمل کر رہے ہوتے، ولا تفرقوا پر عمل کرتے، تو اتحدوا کا نعرہ نہ لگاتے، ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن ہوا یہ کہ اصل میں ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا اور اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس پر ہم نے عمل نہیں کیا. ولا تنازعوا، تنازع نہ کرو، ایک جگہ کیا تفرقہ نہ کرو، ایک جگہ کہا گیا تنازع نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، کمزور پڑ جاؤ گے تم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنا ایک محاورہ ہے، ہوا اکھڑنے سے مراد یہ ہے کہ اگر دریا میں کشتی پھنس جائے، بھنور میں، سمندر میں، دریا میں طوفان آ جائے تو ایک دم کشتی جو ہے وہ ہچ کولے لینے لگتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ملا کے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، باد بان کھولیں یا لپیٹے ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اس کو کہتے ہیں ہوا اکھڑنا. آج عالم اسلام کی حالت وہی ہے، ہوا اکھڑنے والی، وہ تد ہماری حکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو ہم سے کہا گیا تھا ولا تنازعوا، تنازع نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، ہم نے تنازع بھی کر لیا، ہم نے تفرقہ بھی کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کمزور پڑ گئے ہم، مسلمان کمزور پڑ گئے. جو کچھ گزشتہ امتوں نے کیا وہی ہم نے بھی کیا، جس طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وہ روس کی طرف گئے اور انتشار اور افتراق کی وجہ سے وہ زوال کی طرف آئے، بے عین ہی انہیں خطوط پہ چلتے ہوئے امت مسلمہ نے بھی جب اتحاد کو چھوڑ دیا، انتشار اور افتراق شروع ہو گیا تو وہ زوال پذیر ہوئی. صلوات پڑھیے گا ایک محمد والے محمد. خطبہ قاسیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطبہ امیر المومنین کا ہے، جس کا نام خطبہ قاسیہ ہے، میں پرنٹ نہیں نکال سکا، میری وائف کی طبیعت ناساز ہے، ان کو داخل کرنا پڑا، تو دعا کرے کہ ان کو خدا و عالم صحت عطا فرمائے.
وہ بھی
خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین نے، ویسے خطبہ قاسیہ بہت طویل، بڑا خطبہ قاسیہ، تو اس کے اندر امیر المومنین نے یہ فرمایا، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 190 ہے، فرماتے ہیں اگر تم نے ان گزشتہ امتوں کے اچھے برے حالات پر غور کر لیا ہے تو اب ایسے امور کو اختیار کرو جن کے بنا پر عزت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی. کل میں نے بیان کیا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح مطالعہ کیا گزشتہ امتوں کا جیسے میں ان میں سے ایک ہوں. اب وہ ہم سے کہہ رہے ہیں یا قوم سے کہہ رہے ہیں، امت سے کہہ رہے ہیں، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں، اگر تم نے گزشتہ امتوں کے اچھے برے حالات پر غور کر لیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا، مولا علی نے کیا، اب وہ اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں، تو ایسے امور کو اختیار کرو جن کے بنا پر عزت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، دشمن ان سے دور دور رہے، عافیت کا دامن ان کی طرف پھیلا دیا گیا، نعمتیں ان کے سامنے سرنگو ہو گئیں اور کرامت و شرافت نے ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. یعنی عروج کی طرف گئیں، کامیابی کی طرف گئیں، عظمت اور شرافت اور بزرگی انہوں نے حاصل کی. اچھا وہ کیا چیز تھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ من الاجتنابی للفرقہ، افتراق سے بچے. وہ جس چیز نے ان کو اس مقام پر پہنچایا، پہلی چیز یہ ہے کہ افتراق سے بچے. وہ افتراق، انتشار، تفرقہ، گروہ بندی. واللزوم للالفا، محبت کا دامن انہوں نے تھام لیا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. واتخاذ علیہا وتواسبہا، اسی پر دوسروں کو آمادہ کرتے رہے اور اسی کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے، خود بھی عمل کیا اور اپنی نسلوں کو بھی یہی وصیت کرتے رہے کہ دیکھو اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنا، انتشار نہیں پھیلانا. پھر فرماتے ہیں اور دیکھو ہر اس چیز سے پرہیز کرو جس نے ان کی کمر کو توڑ دیا، ان کی طاقت کو کمزور کر دیا. یعنی وہ کیا چیز ہے جس نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا، ان کی کمر کو توڑ دیا؟ فرماتے ہیں تزاغن القلوب، دلوں کا کینہ. اگر کسی قوم کے افراد کے درمیان دلوں میں ایک دوسرے سے محبت کے بجائے بغض و کینہ ہو، قرآن کریم کہتا ہے بعض قوموں کے لیے کہ جب خدا نے ان کو عذاب دیا تو اس عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا کہ وہ القینہ بینہم البغض بغض والعداوہ، بغض والعداوہ، ان کے درمیان بغض اور عداوت یعنی دشمنی، بغض اور عداوت کو ڈال دیا. بغض اور عداوت دراصل خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے، بغض اور عداوت ایک طرح کا عذاب ہے. البتہ کسی موقع پر شاید میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دوں کہ دو طرح کا عذاب ہے. ایک عذاب، یہ دو کلاسیفیکیشن میں نے کی ہے کیونکہ آپ نے تو یہ سنا ہوا ہوگا کہ خدا نے اس امت پر سے عذاب اٹھا لیا، ہے نا، ایک آیت بھی ہے قرآن کریم کی کہ وما معذبہم وانت فیہم، خدا نے پیغمبر سے کہا کہ ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے کیونکہ آپ ان کے درمیان ہیں. تو اس امت پر سے خدا نے اس عذاب کو اٹھا دیا، یہ پیغمبر رحمت کی رحمت ہے، رحمت للعالمین کی رحمت ہے. صلوات پڑھے تو خدا نے اس امت پر سے عذاب کو اٹھا لیا، اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بے شک خدا نے امت سے عذاب کو اٹھا لیا، لیکن فزیکل عذاب کو اٹھا لیا. فزیکل عذاب سے مراد وہ عذاب جو گزشتہ امتوں پہ آیا کرتا تھا، جس میں پتھروں کی بارش ہوتی تھی، زمین کو پلٹ دیا جاتا تھا، زلزلہ آتا تھا، سرخ آندھیاں چلتی تھیں، چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے. یہ والا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، بچ گئے ہم اس سے، ورنہ وہ سارے اعمال جو گزشتہ امتوں کے تھے اس امت میں بھی موجود ہیں، کچھ کم تو نہیں ہے. وہ کون سی برائی ہے جو گزشتہ امت میں تھی اور اس امت میں نہیں ہے؟ آلموسٹ سبھی، بلکہ ہر چیز چونکہ کمال کی طرف سفر کر رہی ہے تو برائیاں بھی کمال کی طرف سفر کر رہی ہیں، برائیوں میں بھی کمال آ گیا ہے. اور برائی کرنے کے، گناہ کرنے کے مواقع بھی جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ایڈوانس ہو گئے. تو عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ پیغمبر رحمت کی وجہ سے خدا نے اس امت پر سے وہ عذاب ختم کر دیا. ٹھیک، لیکن عذاب کی ایک اور قسم ہے جس کو میں کہتا ہوں لاجیکل عذاب. یہ لاجیکل عذاب جو ہے یہ دراصل عذاب نہیں ہے بلکہ یہ لاجیکل کانسیکوینس ہے. یہ ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے کہ جب کوئی قوم یہ والی برائی کرے گی تو لاجیکلی اس کا انجام یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہ عذاب ختم نہیں ہوا ہے. اگر آپ اس کو عذاب نام نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں، آپ اس کو لاجیکل کانسیکوینس، منطقی نتیجہ یا منطقی انجام یہ نام دے دیں. تو اس امت کے اوپر یہ منطقی انجام ہوگا. تو گزشتہ امتوں نے جو کچھ کیا اس کا جو لاجیکل کانسیکوینس سامنے آیا، یہ امت وہی کرے گی، اس کا لاجیکل کانسیکوینس وہی سامنے آئے گا، چاہے پتھروں کی بارش نہ ہو. تو ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کے درمیان بغض اور عداوت کو خدا نے ڈال دیا. ڈال دیا کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، یہ پہلے دن ہم بیان کر چکے ہیں، خدا کسی کو اس طرح نہیں ڈالتا، اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہوتا ہے، علت وجہ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بغض اور عداوت ہے یہ خود ایک عذاب ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جس نے ان کی کمر کو توڑ دیا، ان کی طاقت کو کمزور کر دیا، وہ کیا ہے؟ تزاغن القلوب، دلوں کا کینہ، تشاخن الصدور، سینوں کی عداوت، سینوں کے اندر عداوت، دشمنی. اور وتدابر النفوس، اور نفوس کا ایک دوسرے سے پیٹ پھیر لینا. پیٹ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان مصیبت میں ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی مدد کریں ہم پیٹ پھیر کے چلے جائیں. تو ایک دوسرے سے اگر پیٹ پھیرنا شروع کر دیں افراد ملت تو اس کا انجام یہ ہوگا. وَتَخَاذُلِ الْأَيْدِي، اور ہاتھوں کا ایک دوسرے کی امداد سے رک جانا، روک لینا، کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے ہاتھ بڑھائیں، تعاون کا ہاتھ بڑھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئے. کوئی شخص مصیبت میں، پریشانی میں، ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اپنے آپ میں مست ہو گئے، اپنے کام میں لگ گئے. کوئی اگر ایکسیڈنٹ میں فرض کریں گرا ہوا سڑک میں، رش تو بہت لگ جاتا ہے، رش تو اتنا لگ جاتا ہے اس بیچارے کو سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ملتی بعد وقت. لیکن کوئی اٹھا کر لے کے جانا بھی والا بھی ہے تو اٹھا کے لے کے جانے والے نظر نہیں آتے، لوگ گزرتے رہتے، دیکھتے ہوئے گزرتے، بیچارا گرا چلے گئے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھا اچھا. تو اس کا لاجیکل کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اس کا لاجیکل کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اس کا لاجیکل کانسیکوینس یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کبھی ہم گرے ہوں گے، دوسرے لوگ ایسے ہی جا رہے ہوں گے دیکھتے ہوئے، اس وقت ہماری خواہش کیا ہوگی؟ اس وقت ہماری خواہش ہوگی کہ کوئی رکے، کوئی ہمیں اٹھائے، کوئی ہسپتال پہنچائے، کوئی گھر والوں کو فون کر دے. یہ ہوگی انسان کی خواہش. لیکن یہ خواہش اس وقت پوری ہوگی جب ہم نے معاشرے میں اسی کلچر کو فروغ دیا ہوگا، جب ہم نے سوسائٹی کے اندر اسی کلچر کو فروغ دیا ہوگا. اگر ہم نے سوسائٹی کے اندر نفسہ نفسی کے کلچر کو فروغ دیا ہوگا، خدا نہ خواستہ ہمیں ضرورت پیش آئے گی، نفسہ نفسی کا سامنا کرنا پڑے. رمضان کے فضائل کے اوپر ایک خطبہ پیغمبر اکرم کا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ماہ رمضان میں دوسروں کے یتیموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو. اس طرح کرنا ہی چاہیے یتیموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ. تو یہ خاص طور پر خطبہ شعبانیہ جو رمضان کی فضیلت پر مشتمل ہے، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ دوسروں کے یتیموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی شفقت کا برتاؤ ہو، کہ کبھی اگر ایسی نوبت آ گئی تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تمہارے معاشرے میں یہ کلچر ہے کہ یتیموں کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوں، ان کے کام آتے ہوں، ان کی مدد کرتے ہوں؟ اگر یہ کلچر نہیں ہے، یہ ٹرینڈ نہیں ہے، تو وہی انجام پھر تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئیں، کمزور ہو گئیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ تدابر النفوس، نفوس کا ایک دوسرے سے پیٹ پھیر لینا، تخاذل الایدی، ہاتھوں کا ایک دوسرے کی امداد سے رک جانا۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ قاسیہ خطبہ نمبر 190 میں ہے۔ اسی خطبے کا ایک اور چھوٹا سا پیراگراف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرماتے ہیں، دیکھو، جب تک ان کے اجتماعات یکجا رہے، گزشتہ امتوں کی بات ہو رہی ہے، جب تک ان کے اجتماعات یکجا رہے، ان کے خواہشات میں اتفاق رہا، ان کے دل معتدل رہے، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی امداد کرتے رہے، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے کام آئیں، ان کی بصیرتیں نافذ رہیں۔ یہ بصیرتیں نافذ ہونا بھی ایک محاورہ ہے، نافذ البصیرہ، کہ جن کی بصیرت نافذ ہوتی ہے۔ پچھلے سال میں نے بصیرت کے موضوع پہ کچھ گزارشات پیش کی تھی بعض لوگوں کے لیے، خاص طور پر میں نے شاید بیان کیا تھا کہ جناب عباس کی زیارت میں یہ کہا گیا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان عمی العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس جو تھے وہ نافذ البصیرہ تھے، یعنی ان کی بصیرت جو تھی وہ نافذ تھی، یعنی بصیرت بہت پختہ تھی۔ تو فرماتے ہیں امیر المومنین کہ ان کی بصیرتیں نافذ رہیں، یہ جو بھی ان کی بصیرت تھی اسی کے مطابق ہوا، اور ان کے عزائم میں اتحاد رہا۔ وہ کس طرح باعزت رہے؟ کیا وہ تمام اطراف زمین کے ارباب اور تمام لوگوں کی گردنوں کے حکام نہیں تھے؟ لیکن پھر آخر کار ان کا انجام کیا ہوا؟ جب ان کے درمیان افتراق پیدا ہو گیا، محبتوں میں انتشار پیدا ہو گیا، باتوں اور دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور سب مختلف جماعتوں اور متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو پروردگار نے ان کے بدن سے کرامت کا لباس اتار لیا۔ یہ بھی محاورہ ہے، جسم سے کرامت، کرامت یعنی عزت۔ کرامت ہم لوگ اردو میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، نہیں، کرامت کا مطلب ہے عزت، عزت کا لباس اتار لیا۔ عزت کا لباس اتارنے کا مطلب کیا ہوا؟ ذلت کا لباس پہنا دیا۔ عزت کا لباس اتار دیا یعنی ذلت کا لباس پہنا دیا۔ ان سے نعمتوں کی شادابی کو سلب کر لیا، نعمتیں ان سے چھین لی گئیں۔ ان کے قصے صرف عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے سامان عبرت بن کے رہ گئے۔ آج ان کی داستانیں اگر ہم پڑھتے ہیں، کچھ واقعات آگے چل کے ہم بیان کریں گے، آج تو نہیں رہا وقت، تو آج اگر ہم ان کی داستانیں پڑھتے ہیں تو صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ان کے کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں دنیا میں کہیں، تو وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، جو کل میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا تھا، فسیروا فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ دیکھو، سیر کرو۔ حیران ہو جاتے ہیں لوگ دیکھ کر، بعض جو قدیم ترین سویلائزیشن کے بعض آثار جو دریافت ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، اہرام مصر بنانے والوں نے کیسے بنایا، حیران ہے انسان، اتنے بڑے بڑے پتھر لے کر کیسے گئے اوپر، ان کو کس طرح جوڑا انہوں نے، ان کے درمیان ایسے کون سی چیز تھی جس سے وہ پتھر جڑ گئے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں دریافت ہوئی ہیں دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی طاقتور لوگ تھے، کافی اس زمانے کے مطابق ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، علم ان کے پاس تھا، لیکن پھر کیا ہوا، کہاں گئی ان کی تہذیبیں؟ آج وہ کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں۔ تو گزشتہ امتوں کے ساتھ اور بہت سارے عوامل ہیں جس میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلی بات جو ہم کر رہے ہیں آج، کہ انتشار اور افتراق سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے عامل کون کیا ہے، اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے. آپ دیکھیں انتشار افطرہ، مسلمان گروہ در گروہ تمہیں تقسیم ہو گئے، قرآن نے کہا تھا ولا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو، اور ہم تفرقے میں فخر سمجھتے، ان الذین فرقوا علی دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا اور گروہ گروہ بن گئے. قرآن کریم کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے اوپر خوش ہے. یہی حال ہے نا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سمجھتا ہے یہی دین ہے، یہی اسلام ہے اور اسی کے اوپر وہ خوش ہے. اس کو نہیں معلوم کہ پورا دین آیا ہی نہیں اس کے پاس، اس نے دین کے حصے بکھرے کر دیے اور اس میں سے ایک حصہ کو لے لیا. ظاہر ہے پورا دین تو نہیں آیا نا، پورا دین تو جب آئے گا، جب دین کے تمام اجزاء کو وہ لے گا. تو یہ افتراق، اس افتراق پر خوش ہیں ہم. گروہ بندی فرقے کی صورت میں ہوئی، فرقوں کے اندر مسلک کی صورت میں ہوئی، مسلک کے اندر پارٹیوں کی صورت میں ہوئی، پارٹیوں کے اندر لیڈر کی صورت میں ہوئی، گروہ در گروہ. جس کو خداوند عالم نے ایک امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج وہ امت نہیں. جس کو امت قرار دیا گیا آج وہ امت نہیں، اور سو سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا ہے کہ جو قومیں برسر پیکار تھیں، جنہوں نے ایک دوسرے کو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، کتنے زخمی ہوئے، کتنے معذور ہوئے، کتنے شہر اجڑ گئے، اس میں پیش پیش کون لوگ تھے؟ وہی یورپ کی قومیں تھیں، برطانیہ ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہی تھے نا. تو وہ جو آپس میں برسر پیکار تھے، جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کی ثقافت الگ ہے، مذہب بھی ایک نہیں ہے. کسی حد تک آپ کہہ دیتے ہیں کرسچینٹی وہاں زیادہ ہے، لیکن مذہب کی طاقت تو ویسے کمزور ہو گئی تھی 17ویں صدی سے ہی. مذہب کے خلاف تو انہوں نے رینیسنس، یعنی جو نشأت ثانیہ کی تحریک شروع کی، جو فرینچ ریولوشن آیا، یہ سب مذہب کے خلاف تھا. تو جن کے درمیان اتنا اختلاف تھا کہ زبانیں ان کی مختلف، کلچر ان کا مختلف، قومیں وہ الگ الگ تھیں، آپس میں برسر پیکار ہوئیں، جنگ ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، بے تاشا نقصان ہوا انسانیت کا، لیکن آج 100 سال نہیں گزرے وہ سب ایک ہو گئے. آج یورپین کمیونٹی ہے، آج ایک فلیگ ہے ان کا، یورپین فلیگ. ایک پارلیمنٹ بھی بنائی ہے انہوں نے، یورپین پارلیمنٹ. ایک کرنسی بھی انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی، یورو، اور کافی صحیح چل رہی تھی وہ. تو آپ کو پتہ ہے عالمی سازشیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کہ ان کی کرنسی نہیں چلنے دی گئی، ورنہ ان کی کرنسی کافی ڈالر کے مقابلے میں آ گئی تھی. تو وہ جو الگ الگ قومیں تھیں جن کے درمیان اتنا اختلاف تھا، وہ ایک ہو گئیں اور ایک کمیونٹی بن گئیں، ایک یونین کی شکل اختیار کر لیا انہوں نے. ان کے درمیان جو بارڈرز ہیں وہ اتنے سافٹ ہیں کہ بعض اوقات کئی کلومیٹر جانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ملک ختم ہو گیا، یہ شروع ہو گیا. ایک ملک کا ویزا لے لے تو آپ کئی ملکوں میں جا سکتے ہیں. وہ ایک امت بن گئے، اور جس کو خدا نے کہا تھا کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس کا حال یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے نہ صرف ویزا چاہیے بلکہ سیکیورٹی کلیئرنس بھی چاہیے، آپ جا نہیں سکتے. جس کو خدا نے امت قرار دیا ہے، جو پہلے ایک تھے اور وہ الگ الگ تھے، وہ جو الگ الگ تھے وہ ایک ہو گئے، اور جو ایک تھے وہ الگ الگ ہو گئے. تو اس میں تباہی اور بربادی آنی ہے ظاہر. جب اتحاد اور اتفاق کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، انتشار کے راستے کو اختیار کیا، تو اس کا انجام کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا کہ آج امت مسلمہ امت ہے ہی نہیں. یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ امت کیا ہوتی ہے، امت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کیا واقعی ہم ایک امت ہیں یا ایک ریوڑ ہیں، کیا واقعی ہم امت ہیں. تو پہلی چیز جو ہے اتحاد اور اتفاق والی تھی، اسلام نے آ کر متحد کیا، مسلمان بعد میں منتشر ہوئے. آج کی بحث کو ہم نہیں روکتے. تو بنو امیہ نے کیا اس میں ایک کردار رہا ہے کہ بنو امیہ نے زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو دوبارہ زندہ کیا. زمانہ جاہلیت کی عصبیت بھولے نہیں وہ، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول جو کیا، خود مولا کائنات نے ایک جگہ فرمایا کہ اسلام کیا، استسلام کیا. استسلام کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے اسلام قبول کر لیا، دل سے قبول نہیں کیا. اور وہ اثرات آپ کو نظر آئے گا. اور کربلا کی جنگ جو ہے اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یزید بھرے دربار میں یہ کہہ رہا ہے کہ کاش آج ہمارے بدر والے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ میری تعریف کرتے. بدر والے، بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر تو اسلام اور کفر کی جنگ تھی. بدر میں جو تمہارے آبا و اجداد آئے تھے ان کے ہاتھ میں تو کفر اور شرک کا پرچم تھا، وہ تو اسلام کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، ذلت اور حزیمت کے ساتھ واصل جہنم ہو گئے. لیکن وہ جو بدر میں ان کو حزیمت اٹھانی پڑی اس کو یہ بھول نہیں سکے. 60 سال بعد بھی یزید اپنے بدر والے آبا و اجداد کو یاد کر رہا ہے، کاش آج بدر والے ہوتے. تو آپ اندازہ لگا لے کہ کربلا کی جنگ کون سی جنگ ہے. کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ اسلام اور زمانے جاہلیت کی جو مینٹیلیٹی ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کی جنگ ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ساری کوششیں کی. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور کیوں ہوا اس پہ بھی بات نہیں کرتے آج آپ کہ ہوا کیوں. یہ کسی اور دن سے ہی محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، پہلی تاریخ آج گزر گئی، سید و شہدا کا کاروان کوفے سے نزدیک ہو رہا ہے، مسلم ابن یقین کی شہادت کی خبر آ گئی ہے. اور مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو حسین نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ دیکھ لو ہم جس کوفے کی طرف جا رہے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ کوفے والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. جن لوگوں نے ہماری بیعت کی وہ بھی ڈر گئے ہیں، پھر گئے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں. اب جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ سوچ لیں کہ آگے ان کے لیے خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہم چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ چلا جائے. تو تاریخ میں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے والے اسی مقام سے تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ بہت سے مفاد پرست بھی درمیان میں شامل ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو خاص طور پر دعوت دی، بلایا، چل کے گئے بعض لوگوں کے پاس، بعض لوگوں کے پاس خود چل کر گئے، زہیر ابن قین کے پاس چل کے گئے، حالانکہ وہ علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، دوسری طرف تھے پہلے، لیکن حسین ان کے پاس چل کے گئے، عثمانی العقیدہ تھے، اور ان کو دعوت دی. کچھ لوگوں کو منع کیا، نہیں ضرورت نہیں ہے تمہاری. کچھ لوگ خود ہی آ گئے جب ان کو پتہ چلا کہ کوفے کے حالات بہت اچھے جا رہے ہیں اور حسین کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ شامل ہو گئے. لیکن جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی، ہانی کی شہادت کی خبر آئی، لوگ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. سب سے زیادہ چھوڑنے والوں کی تعداد اس مقام پر ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ تھے، تو روز عاشور، جو شب عاشور حسین کے ساتھ تھے، وہ لوگ تھے جو شمع گل کرنے کے باوجود بھی نہیں گئے، ہے نا، ان کا ایک خاص مقام ہے. اب سید الشہداء کا کاروان آگے بڑھ رہا ہے، کوفے سے نزدیک ہو رہا ہے، ایک مقام پہ ایسا لگا جیسے سامنے کوئی نخلستان ہے، کوئی درخت لگے ہوئے ہیں. صحرا کے سفر میں اگر نخلستان نظر آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نخلستان ہے، درخت ہے، تو شاید پانی بھی ہوگا، آرام بھی کر سکتے ہیں، سایہ ہوگا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ نخلستان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی لشکر ہے، کوئی فوج ہے، اور جن چیزوں کو ہم درخت سمجھ رہے تھے وہ درخت نہیں ہے، وہ فوجیوں کے نیزے ہیں، تلواریں ہیں، جھنڈے ہیں، یہ کوئی لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے. آپ نے انتظار کیا، پھر ذرا اور قریب آیا، واضح ہو گیا کہ یہ لشکر ہے، ہر کا لشکر. ہر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حسین کوفے میں داخل نہ ہونے پائے، ہر کی ڈیوٹی صرف یہ تھی. ہر کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ حسین کو قتل کرنا ہے، ہر کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ حسین کوفے میں داخل نہ ہونے پائیں، اور اگر کوفے سے باہر اپنا سفر شروع کر دیں تو تم ان کے ساتھ ساتھ رہنا. یہی کہا گیا تھا اور ہر نے یہی کیا. ہر کا لشکر آ رہا تھا، سامنے آیا تو پتہ چلا پورا لشکر پیاس سے بے حال ہے، سپاہیوں کی زبانیں نکل رہی ہیں باہر. حسین نے نہیں پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، ہمارے دوست ہو یا ہمارے دشمن ہو، نہیں. جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سارے سپاہی پیاس سے بے حال ہوئے جا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جتنا پانی تمہارے پاس ہے ان کو پلاؤ، اس لشکر کو پلاؤ. اور ایک ایک شخص کو پانی پلایا گیا. فرمایا جب لشکر کے لوگ پانی پی چکے ہیں تو ان کے حیوانوں کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ، اور جب تک کم از کم 3 مرتبہ کوئی حیوان اپنا منہ پانی سے نہ ہٹا لے اس کے سامنے پانی رکھو. حیوانوں کو پانی پلایا گیا، ہر کے لشکر کو پانی پلایا گیا. ایک سپاہی جو اس لشکر میں تھا وہ بعد میں بیان کرتا ہے کہ میری حالت ایسی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہیں تھا، مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا. جب حسین کی نگاہ پڑی کہ اس سپاہی سے پانی پیا نہیں جا رہا ہے، حسین نے اپنے ہاتھ میں خود ایک مشک لیا اور میرے منہ پہ مشک کا دہانہ لگا کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. اللہ بھائی، یہ حسین کی عطا و بخشش ہے. اور اس کے بعد عصر عاشور ایک منظر وہ آیا جب حسین اپنے ششماہے کو لے کر اسی لشکر کے سامنے آئے. اب حسین آ کر کہتے ہیں، دیکھیں حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے کل تمہیں پانی پلایا تھا، تم بھی پانی پلا دو. نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ خانوادہ ہے، یہ کریم ابن کریم ہیں جو عطا و بخشش کے بعد منت گزاری نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے. یہ نہیں کہا کہ میں نے پانی پلایا تو پانی پلاؤ. فرمایا کہ اگر تمہارے خیال میں میں قصوروار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی پلا دو. اور ایک مرتبہ حسین نے بچے کو تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دیا، سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، لیکن جب حسین کو احساس ہوا کہ پانی پلانے والے نہیں ہیں تو ایک مرتبہ اپنی آغوش میں لیا. لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ ایک ایسا تیر آیا کہ روایت کے الفاظ ہیں فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، یہ ننھا سا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اللہ لعنۃ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اب قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں انتشار افتراق کو فروغ دے رہے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. بار الہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار افغانوں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.